أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل.
پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مکتب سے، ان کی فکر سے وابستہ قرار دیا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک پرچم اعضا کو سر بلند رکھنے والوں میں قرار فرمائیں، نسلاً بعد نسلاً ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کی خدمت میں قرار فرمائیں، اور ان کے فرزند کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائیں. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے دین مبین کو دین کامل تعبیر فرمایا ہے، اور دین کامل کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کے اندر کوئی پہلو ایسا نہیں ہوگا ہماری جو ہماری زندگی کے اندر سب سے اچھی کامیابی، سب سے اچھی ہدایت فراہم نہ کرے. زندگی کوئی مشکل ایسی نہیں ہونی چاہیے جو اس دین کے ذریعے سے حل نہ ہو. زندگی کے اندر ہمارے پاس کوئی ہدایت اس ہدایت سے بہتر ہدایت نہیں ممکن. اس اعتبار سے خاص کا جو سوال ہمارے سامنے ابھرتا ہے وہ یہ کہ غیبت کے زمانے کے اندر جو ہدایت کا طریقہ کار ہے، وہ ہدایت کا طریقہ کار کس انداز میں ہے؟ دین اسلام کو قبول کرنے والے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معتقد جانتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکے گا کہ خدا نے متعال ہمیں 1100 سال کے لیے کوئی ہدایت کا منصوبہ نہ دے. وہ خدا نے متعال جس نے کہا ہے کہ وہ بہترین ہدایت دے گا، وہ 200 سال تو ہدایت دے جو ظہور کا اور حضور کا زمانہ ہو، اور اس کے بعد 1100 سال کے لیے خدا نے تعالیٰ ہمیں ہدایت سے محروم کر دے، ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے. خدا نے تعالیٰ کیوں اپنی ہدایت کی صفت میں 1100 سال کا وقفہ قرار دے گا؟ تو ہم لوگوں کے سامنے خاص کر یہ سوال آتا ہے جو غیبت کے معتقد ہیں، وہ یہ کہ اب جب کہ امام پردہ غیبت کے اندر ہیں، وہ عناوین، وہ موضوعات کون سے ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملنی ہے؟ اور خاص کر آج کل کے زمانے میں وہ چیلنج اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اگر آج کل کے زمانے کو ہم قبول کریں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ امام کے ظہور کے بہت قریب کا زمانہ قرار پائے انشاءاللہ، تو یہ چیلنج اور زیادہ بڑھ جائے گا. ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ جیسے جیسے وقت امام کے ظہور سے نزدیک آتا چلا جائے گا، مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی، ہدایت حاصل کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا. اور شاید ایک روایت اس مفہوم کو ایک مثال سے بیان فرماتی ہے. روایت میں لکھا ہے کہ کسی انسان کے لیے ایک رزق حلال کا ایک لقمہ حاصل کرنا پورے دن انگارہ ہاتھ پہ لے کے کھڑے ہونے سے زیادہ سخت ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے زندگی سخت ہوگی، اور ویسے بھی صراط مستقیم کے لیے تشبیہ دیتے ہیں کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے کہ جو بال سے زیادہ باریک ہوتا ہے، شمشیر سے زیادہ دھار اس کی زیادہ تیز ہوتی ہے، اور اس کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ بال سے زیادہ باریک ہے، یعنی اس کو جج کرنا، اس کو نکالنا کہ کون سا راستہ وہ ہے جو صراط مستقیم ہے، یہ انتہائی سخت ہے، اور شمشیر کی دھار سے زیادہ تیز ہے، یعنی جو اس کے اوپر چلے گا اس کو قربانی دینی پڑے گی۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ اس اعتبار سے مجموعی طور پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس غیبت کے زمانے میں جو ظہور سے نزدیک کا زمانہ قرار پائے گا، یہ تمام مصائب بڑھتے چلے جائیں گے۔ جو اس روایت آخری روایت کے اندر اشارہ ہوا، وہ دو مشکلات کی طرف اشارہ ہے، ایک تو یہ کہ اس کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا، چونکہ جیسے کہ فرمایا بال سے زیادہ باریک ہوگا، اور اس کے اوپر چلنا بھی سخت سے سخت تر ہوتا چلا جائے گا، اس کے اندر قربانیاں بے انتہا ہوگی، اور اگر شمشیر کسی قربانی کو ظاہر کرے تو وہ ظاہر جان کی قربانی ہوگی، کہ اس کے اندر جان کی قربانی بے انتہا دینی پڑے گی۔ اب جب کہ اتنی مشکلات ہوں گی تو یہ تصور بہت واضح ہونا چاہیے کہ وہ مدد، وہ ہدایت کا طریقہ کار جو اہل بیت نے ہمیں دیا ہے، وہ طریقہ کار خاص کر کیا طریقہ کار ہوگا۔ ایک دفعہ وہ دور ہوتا ہے جب چیلنج کم ہوتا ہے، یا چیلنج ہلکا چیلنج ہوتا ہے، کوئی بہت سختی نہیں ہوتی، تو آپ کسی ایک راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر دوسری طرف بھی گئے تو بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر چیلنج بہت سخت چیلنج ہو جائے، جیسے کہ مثال کے طور پر فرض فرمائیے ہر روز چند لوگ شہید ہو رہے ہیں، معمولی سی غلطی ان چند لوگوں کی شہادت کے مقابلے میں ہمیں ذمہ دار قرار دے گی کہ یہ جو اتنے لوگ شہید ہو رہے تھے ان کے مقابلے میں آپ کا رد عمل کیا تھا۔ تو ہمیں بہت احتیاط سے دیکھنا پڑتا ہے، خاص کر ایسے حالات کے اندر، کہ جو خدا نے منصوبہ ہمیں دیا ہے وہ منصوبہ کون سا منصوبہ ہے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ اللہ
صلی علی محمد وآل محمد۔
ہمارے پاس بہت ساری آیات کریمہ ہیں، ہزاروں روایات ہیں جو فقہی احکام کو بیان کر رہی ہیں، مستحب اور مکروہ کو بیان کرتی ہیں۔ ان روایات کے اندر اجتہاد کی بہت ضرورت پڑتی ہے، صحیح اجتہاد نہ ہو تو پتہ نہیں چلے گا فقہی حکم کیا ہے، مستحب کیا ہے، مکروہ کیا ہے۔ لیکن فرض فرمائیے کسی مکروہ یا مستحب کے اندر، فرض فرمائیے اجتہاد کی کوئی غلطی ہو گئی، اس سے یہ ہوگا کہ اس مستحب اور مکروہ کے اندر جو خدا و نمتان نے ہمارے لیے فائدہ رکھا تھا، اس فائدے سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ مثلاً ایسا ہوا کہ پانی پینے کا ایک مستحب تھا، وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، ہم مستحب سے محروم رہ گئے۔ یہ بھی کم نہیں ہے کہ انسان ایک مستحب کے فائدے سے محروم رہ جائے، لیکن فرض فرمائیے یہ جو پوری معاشرے کو لے کر چلنا ہے، اس میں کوئی غلطی ہو گئی اور 30 سال تک معاشرہ غلط راستے پہ چل نکلا، اب جو خطرات ہوں گے وہ اس پانی اور مستحب کے خطرے سے کہیں زیادہ ہوں گے، ممکن اس 30 سال کے اندر 10,000 لوگ شہید ہو جائیں۔ یہ جو اب اتنے لوگ شہید ہو جائیں گے، ان کا خون کس کی طرف جائے گا؟ اور معاشرے کے اندر مشکل یہ ہوتی ہے کہ معاشرہ جب ایک دفعہ چل پڑتا ہے تو پھر اس کو واپس لانا بہت مشکل کام ہے۔ آپ ایک معاشرے کے اندر ایک دفعہ چل نکلیں اور چاہیں کہ 30 سال چلنے کے بعد اس کو واپس اس جگہ لے کر آئیں جہاں پر 30 سال پہلے تھے، یہ تقریباً ناممکن ہے۔ یہاں پہ کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہے، آپ کو ہمیشہ آگے کی سمت دیکھنا ہوگا۔ معاشرہ ترقی کرتا رہتا ہے، تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں، تو اس میں بہت خطرناک معاملہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے اوپر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے ہم پر ہدایت آئی بھی ہے، کہ جن کو ہم نے لے کے چلنا ہے۔ یہاں پہ ریکارڈ چیلنج بھی اس کے ساتھ ہی ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک ایسے انسان کی طرح جس کے پاس چیزیں لے جانے کو کم رہ جائیں، چیزیں لے جانے کے لیے کم ہوں اور کبھی راستے میں سختی آئے تو اسے کچھ چیزیں گرانی پڑ جاتی ہیں، اور اس جب وہ گرانے لگتا ہے تو اس کو بہت زیادہ احتیاط یہ کرنی پڑتی ہے کہ یہ دیکھے کس چیز کو اس نے گرانا ہے اور کس چیز کو لے کے ساتھ چلنا ہے۔ ایسا نہ ہو بعد میں جا کر اس کو احساس ہو کہ ایک چیز وہ گرا آیا ہے جو بعد میں بہت زیادہ ضرورت تھی۔ ہم لوگ بعض اوقات معاشرے کی زندگی میں ایسی ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں جگہ جگہ آپ کے سامنے چیلنج ہیں، آپ کو فوراً ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے، کون سی چیز وہ چیز ہے جس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کون سی چیز وہ چیز ہے جس کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کون سی چیز وہ چیز ہے جس کے اوپر دو قدم پیچھے جایا جا سکتا ہے بعد میں واپس بھی آ سکتا ہے. تو یہ اس وقت کے جو حالات ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں, مجموعی طور پر پوری دنیا کے اندر ہیں, وہ خاص حالات ہیں, سخت حالات ہیں. ہر دور میں سختیاں آتی ہیں. ایسے نہیں کہ مثال کے طور پر برصغیر میں جو رہنے والے تھے وہ یہاں پہ بہت پرسکون زندگی گزار رہے تھے, یہاں پہ کوئی مشکل نہیں تھی. میرا اپنے خیال ہے کہ شاید چند سو سال جو اب تک سمجھ میں آتا ہے اس میں سکون کے دور کم گزرے ہیں, سختی کے دور بہت زیادہ گزرے ہیں. لیکن اس وقت کی جو صورت حال ہے وہ ایک عالمی سطح کے اوپر پیچیدگی سے دو چار ہے. تو ہمیں بہت اچھی طرح دیکھنا پڑے گا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے غیبت کے زمانے کے لیے ہمارے پاس کون کون سے عناوین رکھے ہیں, جن کو اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو ہم اپنی ہدایت کو حاصل کرتے ہیں اور اپنے راستے کے اندر کامیابی حاصل کرتے ہیں. پھر جانے بھی جائیں تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے, چونکہ راستہ صحیح راستہ. ویسے بھی یعنی یہ تو دین ہمیشہ ہم سے کہتا آ رہا ہے کہ اس میں قربانی دینی پڑے گی, لیکن جو مشکل ترین کام ہے وہ یہ کہ راستے کو جج کر لیا جائے کہ وہ جو صحیح راستہ ہے وہ کون سا راستہ ہے, تاکہ جو جانے جا رہی ہوں ان کے مقابلے میں انشاءاللہ ہم اللہ کے نزدیک معذور ہوں اور ہدایت میں مستقیم رہیں. درود بھیجے گا محمد وعلیٰ آلہ محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلیٰ آلہ دل. اس عنوان کو ایک اور طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے, وہ یہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمارے لیے, اگر میں لفظ استعمال کرنا چاہوں, جو میراث رکھی ہے وہ میراث کیا میراث ہے. ہمارے پاس دسیوں ہزار احادیث موجود ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی, دنیا کے دوسرے یا دنیا اسلام کے دوسرے فرقوں کے مقابلے میں جن کے پاس معصوم کی روایت صرف نبی کے اندر محدود کرنے کی وجہ سے انتہائی کم ہیں. اور اگر جو روایتیں تکرار ہوتی ہیں ایک کتاب کے اندر آئی دوسری کتاب کے اندر آئی, ان سب کو نکال دیں تو تعداد انتہائی کم رہ جاتی ہے. ان لوگوں کے پاس یہ مشکل پیش آتی ہے, لیکن الحمدللہ رب العالمین اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس یہ مشکل نہیں ہے. صرف ایک وسائل الشیعہ کتاب کے اندر تقریباً 28,000 احادیث موجود ہیں. اگر پورے ذخیرے کو جمع کریں تو کئی لاکھ احادیث اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہمارے پاس ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کئی لاکھ احادیث کا ظاہر ہے کہ یہ پورا ایک ذخیرہ ہے, اور یہ جو کئی لاکھ احادیث ہیں یہ تقریباً 300 سال کی مدت میں بیان کی گئی ہیں, 250 سال اللہ کے نبی کے بعد اور تقریباً 40-50 سال اللہ کے نبی کے زمانے میں. یہ تقریباً 300 سال کے اندر بیان کی گئی ہیں. اگر میں صرف اللہ کے نبی کی وفات کے بعد سے بھی حساب کروں تو اس 250 سال میں زمانے کی تبدیلیاں بے انتہا واقع ہوئی ہیں. کبھی ایک ایسا زمانہ آیا جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اقتدار کا زمانہ تھا, کبھی ایسا زمانہ آیا کہ جو اہل بیت کے چاہنے والوں کی کمزوری کا زمانہ تھا, کبھی ایسا وقت تھا جب دشمن کھل کے حملہ کرتا تھا, کبھی ایسا وقت تھا جب دشمن چھپ کے حملہ کرتا تھا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو زمانے کے حساب سے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بیان کی ہیں. اب دوسرا چیلنج یہاں پر آتا ہے, کچھ چیزیں اہل بیت نے وہ بیان فرمائی ہیں جن کا تعلق زمانے سے ہے. مثال کے طور پر مولا کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمائے کن فی الفتنت کبن اللبون, فرمائے فتنے کے زمانے میں اوٹنی کے بچے کی طرح ہو جاؤ, نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکے نہ اس کے اوپر کوئی سواری کر سکے. یہ ایک جملہ ہے مولا کا فرمان. فتنہ کس زمانے کو تعبیر کریں گے یہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ ہم اس بات کو خود تشخیص دیں کہ یہ زمانہ فتنے کا زمانہ ہے, تو یہ وہ زمانہ ہے جب آپ کو میدان میں نہیں آنا ہے, یا وہ زمانہ ہے کہ جب آپ کو للکارا گیا ہے اور آپ کو میدان میں اتر آنا ہے. یہ دوسرا چیلنج ہے ہمارے سامنے. بس ایک چیلنج ہمارے سامنے یہ ہے کہ زمانے کے خطرات بے انتہا ہیں, ذرا سی بھی غلطی کرتے ہیں تو پھر نقصان بے انتہا ہو جاتا ہے, اور معاشرے کے اندر میں نے عرض کیا واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا, آپ کو ہمیشہ آگے جا کے دیکھنا ہوتا ہے. تو اگر ایک خدا نہ کرے غلط راستے کے اوپر چل نکلے تو اب آگے جا کر اسی غلط راستے سے صحیح پہ آنا پڑے گا، پیچھے آ کر دوبارہ سے شروع نہیں کر سکتے آپ. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آپ تشخیص دے پائیں کہ جو اہل بیت نے ہدایت دی تھی وہ میرے زمانے کے لیے کون سی ہدایت ہے. 250 سال کا زمانہ گزرا ہے وہاں پر، اس 250 سال میں کچھ زمانے میں نے عرض کیا بہت زیادہ طاقت کے زمانے تھے، کچھ زمانے بہت زیادہ کمزوری کے زمانے تھے. اگر ہم نے اپنے زمانے کو صحیح تشخیص نہیں دیا تو عین ممکن ہے کہ جو کمزوری کے زمانے کا حکم ہو وہ ہم طاقت کے زمانے میں کر بیٹھیں، تو اس کے نتیجے میں اپنی طاقتوں کو گنوا دیں گے. اور طاقت کے زمانے کا حکم اگر کمزوری پہ جاری کر دیا تو پھر ایسے خطرات اٹھانے پڑ جائیں گے جن کو ہم تحمل نہیں کر پائیں گے. یہ دوسرا چیلنج آتا ہے ہمارے سامنے کہ اپنے زمانے کو تشخیص دیں اور جو ان کے زمانے کے مطابق جو انہوں نے ہمارے زمانے کے لیے فرمایا تھا اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، یہ دوسرا. لیکن اس سب سے بڑھ کر ایک اور کام ہے، کیا کچھ ایسے فرامین ہیں جن کا تعلق زمانے کی تبدیلی سے نہیں ہے، مستقل فرامین ہیں، کوئی بھی زمانہ ہو کہیں پر بھی رہے اس پر عمل کرنا پڑے گا. میں جو ہم 3 دنوں کے لیے کوشش کروں گا وہ ان موضوعات کے اوپر کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو مختلف زمانوں میں مختلف ہوتی رہتی ہیں. مثلا فرض فرمائے ایک زمانہ تقیہ کا زمانہ آیا، انہوں نے حکم دیا کہ تقیہ اختیار کیا جائے. اب یہ تشخیص دینا باقی ہے کہ آج کا زمانہ تقیہ کا زمانہ ہے یا نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مستقل ہیں، ہمیشہ یہی کرنا ہے. ہمیں پہلے مرحلے میں کم از کم یہ دیکھ لینا چاہیے وہ احکام کون سے ہیں جو مستقل احکام ہیں. اگر ہم ان کو کم سے کم اپنے ہاتھ میں لے کر چلیں، ان کے اوپر ہمارا اصرار بہت زیادہ ہو، تو پھر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہماری بنیادیں ہیں. یہ مضبوط ہو جائیں گی تو پھر قوم کے اندر مضبوطی آتی ہے، باقی چیلنجز کو وہ جھیل سکتے ہیں. اس کے ساتھ ایک پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بعض اوقات یوں احساس ہونے لگتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پوائنٹ آف اسٹرینتھ کو پہچانیں کہ ہماری طاقت کی چیز کون سی ہے، دشمن پہلے پہچان لیتا ہے کہ ہماری طاقت کہاں پہ رکھی ہے. ہم یہ احساس نہیں کر پاتے کہ اس چیز میں ہماری طاقت ہے، جو آپ کے خلاف منصوبہ بنانے والا ہے وہ پہلے سمجھ جاتا ہے کہ اس میں طاقت ہے. اب ان کے پاس جو آسان ترین کام رہ جاتا ہے وہ یہ کہ جہاں سے طاقت آ رہی ہو اسی کا خاتمہ کر دیں. کبھی بھی دشمنی کے آسان راستے کو وہ اختیار نہیں کریں گے. معذرت چاہتا ہوں، یہ تیسرا پوائنٹ تھوڑا سا اسٹریٹجی کے اعتبار سے ہے، اس پوائنٹ کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دو طرح سے حملہ کیا جا سکتا ہے. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے سامنے والے کے پاس ایک ہتھیار ہے، اس ہتھیار کے مقابلے میں آپ اپنا ہتھیار لے کر آئے، تو آپ ایک ہتھیار کے مقابلے میں دوسرا ہتھیار لے آئے. مثلا شیعت کے اندر 3 چیزیں طاقت کی ہیں، آپ اس کے مقابلے میں، مثلا دشمن اس کے مقابلے میں 3 چیزیں اور لے کر آئے جو ان طاقت کے پوائنٹ سے اس کو ٹکرا دے. مثال کے طور پر فرض کر لیتے ہیں کوئی قوم ہے جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہو، تو اس کے مقابلے میں ایک دشمن آئے جو اسلحہ لے کر آئے، تو کیا تمہارے پاس پیسہ زیادہ تھا؟ ہمارے پاس اسلحہ زیادہ. طاقت کے مقابلے میں ایک اور طاقت لے آئے. ایک دفعہ مقابلہ اس طرح سے ہوتا ہے، یہ مقابلہ سادہ مقابلہ ہے. ایک دفعہ مقابلہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے سامنے والے کی اسٹرینتھ ہے کہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کوئی ایسا کام کرو کہ پیسہ ہو ہی نہیں اصلا. یہ زیادہ پیچیدہ معاملہ ہے. اس معاملے کے اندر جنگ بہت ہی خطرناک ہے. مجھے یوں احساس ہوتا ہے جیسے دشمن ہمارے ساتھ یہی کر رہا ہے. جو کوئی بھی اہل بیت کے چاہنے والوں کے خلاف دنیا بھر کے اندر معرکہ کر رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، وہ اس کام کو جج کرتا ہے کہ ان کی پوائنٹ آف اسٹرینتھ کہاں پر ہے. اس پوائنٹ آف اسٹرینتھ کو ختم کرتے ہیں، نہ کہ وہ نئی کوئی طاقت لے کر آئیں گے یہاں سے، کوئی نئی طاقت نہیں لائیں گے. اور اس کو ہم نظریاتی طور پہ بھی سمجھ سکتے ہیں، شیطان کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، وہ صرف ایک کام کرے گا، جو خدا کی دی ہوئی طاقت ہے اس کو مس یوز کر کے دکھائے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے شیطان کے پاس. مثلا وہ جو سامری نے گوشالہ بنایا، بچھڑا بنایا تھا، کس کی دی ہوئی طاقت سے بنایا تھا؟ وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام، جیسے کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں، اب ان روایات کے بارے میں تقریباً اعتماد یہی ہے کہ صحیح روایت ہے، کہ مثلا حضرت جبرائیل علیہ السلام جہاں پہ تشریف لاتے تھے اس نے دیکھا وہاں پہ ایک اثر ہے، اور اثر یہ کہ وہاں پر جس خاک کے اوپر نشان بنتا تھا وہ تسبیح اس کی ظاہر ہو جاتی تھی. خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان من شئین الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے. شاید سامری نے یہ احساس کیا کہ جہاں حضرت جبرائیل آتے ہیں وہاں جو بھی اجسام تسبیح کر رہے ہیں ان کی تسبیح ظاہر بھی ہو رہی ہے، ان کی آواز بھی آ رہی ہے. اس نے وہ چیز لے کر بچڑے کے اندر ڈالی، بچڑے میں سے آواز آنے لگی، تسبیح کی آواز آئی. لوگوں کو مغالطہ کیا کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے، اس میں سے خدا کی آواز آ رہی ہے. اس طرح مغالطہ کیا گیا. طاقت کس کی طاقت ہے؟ خدا کی طاقت ہے، لیکن شیطان خدا کی طاقت کو مس یوز کرتا ہے. جو اہل بیت کے خلاف معرکہ کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، وہ اسی کام کو انجام دے رہے ہیں. وہ یہ دیکھ رہے ہیں اہل بیت کے ماننے والوں کی طاقت کہاں پر ہے. جہاں سے طاقت آنی ہے وہ وہاں سے کوئی خرابی داخل کر رہے ہیں تاکہ ان کی طاقت بنیاد سے ختم ہو جائے. سامنے سے نہیں ٹکرا رہے ہیں، سامنے سے ٹکرانے والے دشمن کچھ اور ہیں، وہ دشمن انتہائی آسان ہے. اب بالکل سادہ سا بات، سادی سی بات تاریخ کے اندر رکھ دیکھتے ہوئے، جب تک کفار مکہ کفار مکہ بن کے ٹکرا رہے تھے مقابلہ آسان تھا، جب وہ کفار مکہ مسلمان بن کر اندر سے آئے اب مقابلہ بہت مشکل ہے. اب مقابلہ مشکل ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اگر ایسا ہونا کہ جیسے حزب اللہ اور اسرائیل، یہ جنگ آسان ہے، ایک طرف حق ہے دوسری طرف باطل ہے، آپ جنگ مل رہے ہیں، آپ کا محاذ یہاں ہے ان کا محاذ وہاں ہے، اگر دو بالکل کلیئر محاذ ہوں، دو بالکل کلیئر آرمیز ہوں، یہ جنگ بہت آسان ہے. جنگ مشکل وہاں پر ہوتی ہے جب آپ کے گھر کے اندر مثلا جنگ نہروان. جنگ نہروان سخت ہے. کیوں؟ کوفہ ہی کے گھر کے اندر ایک آدمی خارجی ہے، ایک امیر المومنین کا ماننے والا ہے. اب جنگ مشکل ہے. اگر وہ جنگ ہو جیسے مثلا صفین ہوئی، کہ یہاں سے لشکر گیا شام تک، وہاں سامنے لشکر کچھ اور تھا، یہاں کا لشکر کچھ اور تھا، یہ مثلا کوفہ کے رہنے والے وہ شام کے رہنے والے، یہ کوفہ کے رہنے والے وہ بصرہ کے رہنے والے، جمل کی طرح، یہ زندگی آسان ہے. لیکن جب معاملہ ایک ہی جگہ کے اوپر آ جائے تب سخت مشکل ہے. اور دشمن جب بھی سختی کرے گا وہ اسی طریقے سے کرے گا. تو ہمیں بنیادی طور پہ دیکھنا پڑے گا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے غیبت کے زمانے کے لیے جو کچھ بھی ہمارے پاس رکھا ہے، جو مستقل ہے، جس میں کبھی تبدیلی نہیں آتی اور دشمن اسی پہ ضرب لگا رہا ہے، وہ منصوبہ کون سا منصوبہ ہے جس کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر پائے گی. اس کے بغیر اگر ہم چاہیں گے چلیں، ہم نہیں چل پائیں گے. چند نکات سمجھ میں آتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کسی بچے کے لیے دعائے صحت کی درخواست کی ہے، جب بھی کوئی مجھے پرچی دے گا میں پڑھوں گا، میں نے اصول یہ بنایا ہے. دعائے صحت کی درخواست کسی بچے کے لیے، خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس بچے کو شفا عاجل کامل نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک بار پھر بچے کی صحت یابی کے لیے، تمام مرضا کی صحت یابی کے لیے، بالاخص وہ لوگ جو سانحات کے اندر زخمی ہو رہے ہیں، ان سب کی شفا کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. عرض ہوا کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ اہل بیت نے جو بنیادی ترین ہدایت دی ہے، جس کے بغیر میں نے عرض کیا زندگی نہیں گزر پائے گی اور دشمن اسی کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، وہ پوائنٹس کیا ہے. تین پوائنٹس کا انتخاب کرتا ہوں، ایک ایک کر کے تینوں دن میں عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اہل بیت نے دیا وہ کیا تھا، اس کے مقابلے میں جو خرابی آنے والی ہے یا خرابی لائی جا رہی ہے وہ خرابی کیا لائی جا رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں ہم حل کس طریقے سے اسے کر پائیں گے. پہلا پوائنٹ ایک پوائنٹ ہے جس کو ہم اہل بیت کی میراث کے عنوان سے تعبیر کر سکتے ہیں. ہم میراث کسے کہیں گے؟ اہل بیت کی میراث ہم کس کو تعبیر کرنا چاہتے ہیں؟ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو در اہل بیت کے سوا دنیا میں کہیں سے ملنا ممکن ہی نہیں ہے. دولت کہیں سے بھی آ سکتی ہے، دولت ظالموں کے پاس بھی آتی ہے، دولت کفر خود سے بھی لے لیتا ہے. آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر کفر کے پاس جتنی دولت ہے ظاہری طور پر وہ بالآخر اس سے زیادہ لگ رہی ہے کہ جو مسلمانوں کے پاس ہے. اسی طریقے سے طاقت بھی کہیں اور سے آ سکتی ہے. بظاہر مثلا کفر کے پاس جتنی طاقت ہوتی ہے وہ بظاہر ان لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے کہ جو اہل اسلام ہے، اہل دین ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سوائے در اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کہیں سے ملنا ممکن نہیں ہے. اس کے سوا کہیں سے نہیں ملتی. جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس کو تیزی سے گزارنے کی خاطر عرض کر رہا ہوں. ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے جو ہمارے لیے غیبت کبریٰ میں اہم ترین عنصر بنے گی جس کے سوا زندگی نہیں گزار پائیں گے ہم, وہ خدا متعال کے ساتھ ایک خاص رابطہ ہے. اس کو آپ معنویت تعبیر کریں, اس کو آپ تقویٰ پرہیزگاری تعبیر کریں, اس کو آپ عرفان تعبیر کریں, لب مطلب تینوں کے اندر جو اصل مطلب ہے وہ ایک ہی رہے گا. تھوڑی سی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہمارے پاس ایک حقیقت ہے کہ خدا متعال کی بارگاہ میں حقائق کیا ہے, یہ وحی کے سوا کہیں سے معلوم نہیں ہو سکتے. اگر خدا اپنے اسماء حسنہ نہ دیتا تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ ہم جان پاتے کہ اللہ کے اسماء حسنہ کیا ہیں. اسماء حسنہ کیا ہیں؟ خدا متعال کی صفات. کسی بندے میں اتنی طاقت کہاں سے آ سکتی تھی کہ وہ خدا کی صفات کو سمجھنے کی کوشش کرتا؟ یہ خدا متعال نے اسماء حسنہ نصیب فرمائے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ خدا متعال کی صفات کیا ہیں. اسی طریقے سے خدا کی بارگاہ میں کلام کیسے کرنا ہے, اگر اہل بیت نہ سکھائیں تو ہمارے پاس کوئی راستہ ممکن نہیں تھا, ہمیں کہاں سے پتہ چل سکتا تھا. دنیا میں کوئی کتنا ہی بڑا عالم ہو جاتا, کسب کر کر کے جو علم لیتے ہیں, کتنا ہی عالم ہو جاتا, وہ کیسے بتا سکتا تھا کہ کون سی دعا سے خداوند متعال کیا نعمت عطا کرتا ہے؟ یہ نہیں پتہ چل سکتا تھا. ہم لوگ گمان کر سکتے تھے, بس ہم کہہ سکتے تھے خدا سے کہیں گے یا رحیم تو شاید رحم کرے گا, شاید کی بات ہو سکتی تھی, لیکن یقیناً یہ کہیں گے تو خدا یہ کرے گا, یہ صرف ہمیں اسی در سے پتہ چل سکتا تھا, اور کوئی در ممکن نہیں تھا. اچھا, یہ جو خدا سے رابطہ ہے یہ اہل بیت کی میراث ہے, یہ دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گی. اس وقت عالم یہ ہے کہ جو اہل بیت کی دعائیں ہیں وہ دعائیں دوسرے لوگ اپنے اپنے بڑوں سے منسوب کر کے وہی دعائیں پڑھ رہے ہیں, اعتراف نہیں کر رہے کہ اہل بیت کی. ہم نے خود میدان منا کے اندر اہل بیت کی دعائیں دوسروں کے نام سے منسوب ہو کر پڑھتے دیکھی ہیں. یہ ہوا ہے, یہ وہ ہے جو ہمارے پاس ہے. اب مشکل ہمارے پاس یہ ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے اس کی صحیح صورت ہماری زندگی میں کیا بننی چاہیے. اچھا, یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, اور یہ طے شدہ سی بات ہے. مثلا فرض فرمائیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعضا سے نوازا ہے, جسمانی اعضا سے, اگر ایک عضو نہ ہو تو وہ بندہ ناقص ہے یا نہیں ہے؟ یہ بندہ ناقص ہے. ٹھیک ہے کہ خدا متعال اس کے بدلے میں اسے اور بھی بہت کچھ دے سکتا ہے. مثلا جس کو آنکھیں نہیں دیتا خدا متعال بظاہر سماعت کی, سننے کی اور حس کی طاقت بہت زیادہ دے دیتا ہے. سینسز اس کی, اگر جو لمس کی طاقت ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے اس کے اندر, سننے کی طاقت بہت بڑھ جاتی ہے, لیکن بہرحال نہ ہونا ایک کمی ہے. اب اسی طریقے سے ہم سوچیں, اگر اہل بیت نے ہمیں خدا سے رابطہ دیا ہے اور وہ ہم میں نہیں ہے تو کبھی ہم کامیابی لے پائیں گے؟ اگر یہ غیر ضروری ہوتا تو انہوں نے دیا ہی کیوں تھا؟ دیا اسی لیے تھا کہ ضروری تھا, اور یہ اہم ترین موضوع تھا کہ بغیر اس رابطے کے زندگی نہیں گزر پائے گی. تو یہ ان کی میراث میں سے پہلی میراث قرار پاتی ہے, خدا متعال کے ساتھ رابطہ. اچھا, اب یہ ہے کہ اس کی صورت کیا بنے گی ہمارے پاس؟ ایک وہ رابطہ ہوتا ہے جو خدا متعال نے ہم سب کے وجود میں فطرتاً قرار دیا ہوا ہے. اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ انسان کے وجود میں ایک فطرت رکھی ہوئی ہے خدا نے, کہ انسان کتنا ہی زبان سے کہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا خدا کو نہیں مانتا, پھر بھی اس کی فطرت میں خدا کی طلب موجود ہے. اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں. مثلا ایک نشانی یہ ہے کہ جب انسان کے پاس ظاہری طور پر کوئی وسیلہ نہیں ہوتا تو امید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ امید پھر بھی ہوتی ہے. اگر باہر خدا نہیں ہے تو اندر امید کس چیز کی لگی ہوئی ہے؟ دنیا کی ہر چیز منقطع ہو چکی ہے, سارے وسیلے ٹوٹ چکے ہیں, لیکن انسان کے اندر امید باقی رہتی ہے, اندر سے امید رہتی ہے. اس کا مطلب ہے یہ اندر سے اپنے خدا کو مانتا ہے اور امید لگائے ہوئے ہوتا ہے کہ شاید وہ خدا کچھ کر دے گا میرے لیے. یہ خدا تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھا ہوا ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکے گا، چاہے وہ کتنا ہی نعوذ باللہ زبان سے خدا کا انکار بھی کرتا رہے. لیکن ایک تو یہ فطرت ہے جو خدا نے رکھی ہے، ایک اگلا موضوع ہے کہ کوئی اس فطرت کو پروان چڑھائے اپنے اندر، کوئی خدا کے ساتھ مستقل رابطے میں قرار پا جائے. فطرت میں تو سب کے ہے، مثلا فطرت میں سب کے ہے کہ وہ زبانیں بول سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں بولے گا تو پھر زبان نہیں سیکھ پائے گا. فطرت تو موجود ہے، اب یہ کہ وہ اس فطرت کو پروان کیسے چڑھائیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے تمام تر تعلیمات دی ہوئی ہیں کہ آپ اپنے اندر موجود خدا کو طلب کرنے کی جو فطرت ہے اس کو پروان کیسے چڑھائیں گے. اچھا، کیا یہ وہ موضوع ہے جس کو چھوڑ کر زندگی گزر سکتی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہو سکے گا. اگر اس کو ہم نے چھوڑ دیا پھر زندگی نہیں گزر پائے گی. اب ایک تلخ حقیقت ہے، ہماری قوم کے اندر اس معاملے پر کام کرنے کے لیے کون سا ادارہ ہے؟ کس جگہ ہم اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں؟ کس بات کے اوپر محنت کریں؟ وجہ کہ ہمارے اندر جو خدا سے رابطے کی طاقت ہے اس کو کیسے پروان چڑھانا ہے، اس کو کیسے بہتر کرنا ہے. اب اس کے جو اہل بیت نے ہمیں ہدایت دی ہے، پہلے ہم اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں دشمن بھی سمجھ گیا ہے کہ یہ انتہائی اہم ہے، اس کو انہوں نے خراب کرنے کی کیسے کوشش کی ہے، اور ہم کیا حل دے سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس کو پروان چڑھانے کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے عبادتوں کی تعلیم ہمیں کی ہے کہ ہم عبادتیں کیسے انجام دیں. کچھ عبادتیں تو ہم وہ انجام دے رہے ہوتے ہیں جس کے پیچھے ہمیں جنت یا جہنم کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو نعوذ باللہ مثال کے طور پہ جہنم میں جانا پڑے گا، یہ نہیں کریں گے تو جنت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. اہل بیت نے اس سے بڑھ کر بھی عبادت دی ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ عبادتیں ساری کی ساری جنت اور جہنم کے خوف سے کی جائیں یا لالچ میں کی جائیں، بلکہ ایک خاص تڑپ رکھوانا چاہتے ہیں، ایک خاص رابطے کا مزہ دینا چاہتے ہیں. اس کو میں متعدد دفعہ عرض کرتا ہوں، اور اہل بیت کی روایتوں میں اس کو لذت سے تعبیر کیا جاتا ہے. وہ چاہتے ہیں ہم عبادتوں سے لذت حاصل کریں. اگر کسی کو عبادت سے مزہ نہ مل رہا ہو، عبادت پھر کرنا بہت مصیبت کا کام ہے. اب آپ خود تصور کریں، اگر آپ کو کسی دن نماز میں مزہ نہ آئے، اس دن نماز پڑھنا آسان ہے یا سخت ہے؟ اس دن بہت سخت ہے. اس دن دو رکعت نماز پڑھنا بھی بہت سخت ہے، انسان کے لیے بہت سخت ہوگا کہ وہ اٹھے. لیکن اگر اسی نماز میں اس کو مزہ آنے لگے پھر کیا ہوگا؟ پھر اپنے شوق سے پڑھتا رہے گا، پھر کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی مثلا مراجع ایک ظاہرا جہاں تک مجھے یاد آتا ہے آیت اللہ مرشی نجفی کے وصیت نامے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اتنے سال کی میری نماز دوبارہ پڑھائی جائے. مثلا کیا چانس ہے کہ مرجع تقلید کو نہیں پتا تھا نماز صحیح کیسے پڑھتے ہیں؟ نہیں، کوئی چانس نہیں ہے، ان کو اچھی طرح پتا تھا نماز کیسے پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کیوں کہا کہ اتنی حصے کی دوبارہ پڑھائی جائے؟ کہا کہ اتنے حصے میں مجھے نماز سے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں ڈر رہا ہوں کہیں میں نے مزے کی خاطر نہ پڑھ لی ہوں، اس حد تک مزہ آ رہا تھا. یہ وہ چیز ہے جو وہ ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں ہمارا خدا سے رابطہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ جائے کہ ہم اس حد تک اس لذت کو احساس کر رہے ہوں. البتہ اس سے بھی زیادہ آگے جانے کے امکانات موجود ہیں. میں نہیں کہنا چاہ رہا یہ اسٹینڈرڈ ہے، کوئی یہ سمجھے کہ یہ آخری معیار ہی ہے. نہیں، آخری معیار ہی نہیں، بہت نیچے کی بات ہے یہ. اس سے آگے کے بہت سارے معیار ہیں جس میں لذت کوئی عنوان ہی نہیں ہے پھر. لیکن ہم عام لوگوں کے لیے یہ معیار ایک معیار بنتا ہے، وہ یہ کہ ہم عبادتیں ایسی عبادتیں کریں جس سے ہمیں مزہ آئے. وہ چاہتے ہیں ہماری زندگی میں رابطہ رہے. اچھا، یہ تو یہ ایک عنوان ہو گیا. اس کے بعد کیا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد چاہتے ہیں ہم جگہ جگہ اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں خدا کو تلاش کریں، ہر چیز میں خدا کو تلاش کریں، اپنی ہر کامیابی کے پیچھے خدا کو ڈھونڈیں اور اپنی ہر ناکامی میں خدا کی نافرمانی کو ڈھونڈیں. کہ ہم نے کوئی اطاعت کی ہوگی تو کامیابی ملے گی، اور نافرمانی کیے تو قطعاً پھر ہمیں ناکامی نصیب ہوگی. بدقسمتی سے نہ وہ لذت تک پہنچ پا رہے ہیں ہم، اور نہ اس بصیرت تک پہنچ پا رہے ہیں. اس بصیرت تک پہنچنا بہت ضروری ہے. میں آپ کی خدمت میں یوں ہی، ابھی چونکہ یہ زمانہ اس قسم کے حالات کا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مثلا ابھی ہم نے ایک کام انجام دیا، الحمدللہ رب العالمین، ہمیں اس کے اندر کامیابی نصیب ہوتی نظر آ رہی ہے. کتنے لوگ ہوں گے جو اس کام کو اپنے سے منسوب کر پا رہے ہوں گے کہ ہماری قوم نے کامیابی حاصل کی، اور کتنے لوگ ہوں گے جو اس پہ یقین کریں گے کہ قوم نے کامیابی حاصل نہیں کی ہے, قوم نے اطاعت کی ہے, کامیابی خدا نے دی ہے. یہ بصیرت کا فرق ہوگا. ہم ابھی تک کامیابی ناکامی کو اپنے سے منسوب کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے کامیابی حاصل کیا, نہیں, ہمیں کامیابی خود سے نہیں حاصل ہو سکتی. ہمیں صرف کامیابی ایک راستے سے مل سکتی ہے. وہ کون سا راستہ ہے؟ فرما برداری کا راستہ, اطاعت کا راستہ, بندگی کا راستہ. اچھا, اگر اس سے نکل جائیں اور پھر کوئی ظاہری کامیابی ملے, اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کامیابی نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے. جس کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں پھر وہ کامیابی نہیں ہوگی, پھر وہ دھوکہ ہوگا. کیوں؟ اطاعت نہیں ہے اس کے اندر. اچھا, اب جتنے پرسنٹیج آپ اس کام کے اندر اطاعت بڑھاتے چلے جائیں گے, اصلی کامیابی اتنے فیصد بڑھتی چلی جائے گی. اور خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, اگر اس کے اندر نافرمانی بڑھ رہی ہوگی, جتنے فیصد نافرمانی ہوگی اتنے فیصد ناکامی بھی آئے گی, اتنے فیصد ناکامی بھی آئے گی. میں تھیوریٹیکل بات کر رہا ہوں, میں ابھی امپلیمنٹ کسی چیز کے اوپر نہیں کر رہا ہوں, صرف تھیوریٹیکل بات کر رہا ہوں. مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں, مثلا فرض فرمائیے میں نے پوری رات ایک کام کیا اللہ کی خاطر, صبح فجر کی نماز قضا کر دی, صحیح, پوری رات اللہ کی خاطر کام کیا, صبح کو فجر کی نماز میں نے قضا کر دی, نافرمانی ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ اب جو نافرمانی ہوئی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اب کوئی ناکامی آئے گی. اب مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنی ظاہری کامیابیوں میں بعض اوقات اتنے مگن ہیں ہمیں نظر بھی نہیں آتا کہ ناکامی بھی آ چکی ہے. ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنی بصیرت کو لے کے چلنا ہوگا. اطاعت ہوئی ہے یا نافرمانی ہوئی ہے؟ اطاعت ہوئی ہے, 100% کامیابی آئے گی, چاہے دنیا کامیابی کہے چاہے دنیا کامیابی نہ کہے. اب یہ تیسرا پیرامیٹر ہے. بس پہلی بات کیا تھی؟ وہ یہ کہ ہمیں خدا تعالیٰ کے نظام کے اندر رابطے کو ڈھونڈنا ہے جس میں لذت ہونی چاہیے, پہلی بات. دوسری بات یہ تھی کہ کامیابی اور ناکامی صرف اطاعت اور نافرمانی کے اوپر ہے اور کچھ نہیں ہے. تیسری بات, جس کو خدا کامیابی کہتا ہے ہم کامیابی کہتے ہیں یا نہیں کہتے, اور جس کو خدا ناکامی کہتا ہے ہم ناکامی کہتے ہیں نہیں کہتے, ہم اس میں بھی کنفیوز ہیں. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا, محمد وعلی محمد,
اللہ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.
فرض فرمائیے آپ نے خدا تعالیٰ کی اطاعت میں کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا, بہت بڑا کارنامہ کیا جس کو میڈیا نے قطعاً نہیں دیا, میڈیا نے قطعاً نہیں دیا. پھر آپ نے ایک اور کام کیا, وہ بھی بڑا کام کیا اور اس کو میڈیا نے بہت دے دیا, آپ کسے کامیابی کہیں گے؟ جو میڈیا نے دیا ہے آپ کہیں گے وہ کامیابی ہے. اچھا, کس کے کام دکھانے کو آپ نے کامیابی کہا؟ جس کے دشمن خدا ہونے میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو شک نہیں تھا, جب اس نے کہا کہ آپ جیتے تو آپ نے کہا ہاں ہاں اب ہم جیت گئے, اور جب تک وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں جیتے تو آپ شک کر رہے تھے ہم جیتے یا نہیں جیتے. دوسری طرف سے آپ کہہ رہے تھے وہ دشمن خدا. یہ اس الہی بصیرت کا فقدان یا کمی ہے. ہم کیوں اپنی کامیابی اور ناکامی طے کرواتے ہیں ان لوگوں کے ذریعے سے جن کے ناکام ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے؟ تو قطعاً ناکام لوگ ہوں گے. ہمیشہ اپنی بصیرت کو ہم اس طرح سے لے کر چلیں, یہ خدا سے رابطے کے اثرات ہیں جو ہمارے اندر آنے چاہیے. نمبر ایک, ہمیں اپنی عبادتوں میں لطف آنا چاہیے. اگر عبادتوں میں لطف نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی معاملے میں کمی رہ گئی ہے. البتہ دوسری طرف سے قطعی نہیں ہے, یعنی مثلا ہم یہ کہیں جب بھی عبادتوں میں لطف آئے گا تو 100% صحیح ہوں گے, نہیں, یہ ضروری نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے پاس تاریخ میں خوارج کی مثال موجود ہے جن کو اپنی عبادتوں میں بظاہر لطف آ رہا تھا لیکن وہ حق پہ نہیں تھے. لیکن اس طرف سے قطعاً پتہ ہے کہ اگر عبادتوں میں لطف نہیں آ رہا ہے پھر بھی کہے کہ میں کوئی بالکل صحیح ہوں, نہیں, پھر بالکل صحیح نہیں ہے. عبادتوں میں لطف آنا بہت ضروری ہے, یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ کامیابی اور ناکامی کا سارا دار و مدار ہونا چاہیے خدا کی اطاعت اور خدا کی نافرمانی کے اوپر. اگر خدا کی اطاعت ہوئی ہے تو کامیابی ہے, اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ خدا کی نافرمانی ہوئی ہے تو پھر ناکامی ہے. دو باتیں. تیسری بات, کامیابی اور ناکامی کو وہ طے نہیں کرے گا جو خود دشمن خدا ہے اور ناکام ہے، وہ طے نہیں کر سکتا. یہ آپ کو اپنے اصولوں کے تحت طے کرنا پڑے گا کہ ہم کامیاب ہوئے یا ہم ناکام ہوئے. یہ تین پیرامیٹر کم از کم واضح نظر آتے ہیں خدا سے رابطے کے اثرات کے اندر. اب اس میں کیا ہے، ہم لوگ ان معاملات کے اندر مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم لوگ ان معاملات کو اپنی نظروں سے اس توحیدی نظر میں نہیں دیکھ پا رہے. یوں ہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ابھی اچانک میرے دماغ کے اندر یہ بات آ گئی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ابھی کچھ وقت پہلے ایک جگہ کے اوپر کہیں جا رہے تھے، اور چلیے میں اپنی بات کی بجائے بڑوں کا تذکرہ کروں، اپنی باتیں چھوٹی رہ جاتی ہیں. آیت اللہ خمینی ایک دفعہ قم سے تہران جا رہے تھے، قم سے تہران جا رہے تھے، بہت پہلے کی بات، یعنی سمجھ لیجیے کہ سکسٹیز کی بات کس نے کوٹ کی. قم سے تہران جا رہے تھے بس میں. اب سوچیے اس وقت بس میں جا رہے ہوں گے مثلا، تو کتنے پہلے کی بات ہوگی. وہ بس میں جا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک اور بندہ خدا تھا جو ان کا شاگرد تھا. اس زمانے میں شاہ ایران ظلم کر رہا تھا، حوض علمیہ کے اوپر ظلم کر رہا تھا، سختی کر رہا تھا. تو لوگ قم سے نکل کر بار بار عراق کی سمت جا رہے تھے، کیونکہ یہاں پہ سختی جھیل نہیں پا رہے تھے تو وہ عراق جاتے تھے. خبر یہ آئی کہ عراق میں باسی حکومت تھی، اس نے ایرانیوں کے حوضے میں داخلے پر پابندی لگا دی، کہا جو ایرانی قم سے بھاگ کر آ رہے ہیں، چھوڑ کر آ رہے ہیں، ان کو ہم داخلہ نہیں دیں گے. تو وہ جو فرد ساتھ بیٹھا تھا آیت اللہ خمینی کے، اس نے کہا کہ اللہ کرے کہ وہ عراق کی حکومت پابندی لگا دے. پابندی لگائے گی تو کیا ہوگا، یہ لوگ وہاں نہیں جائیں گے، یہاں پہ واپس آئیں گے، تو قم کا حوضہ بھی چلتا رہے گا، ورنہ شاہ کامیاب ہو جائے گا، یہ بند ہو جائے گا سارا. تو اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ اللہ کرے کہ عراق پابندی لگا دے تاکہ جو لوگ یہاں سے جا رہے ہیں وہ نہ جائیں اور قم کا حوضہ چلتا رہے، ورنہ شاہ کی ترکیب کامیاب ہو جائے گی. وہ بندے خدا کہتا ہے دو گھنٹے تک آیت اللہ خمینی مجھے توحید کا درس دیتے رہے. فرمایا تم دین کی کامیابی کے لیے ظالموں کے ارادے کو دیکھ رہے ہو. ہم یہاں کامیاب ہوں گے دین کی خاطر، کب کامیاب ہوں گے، کاش وہ ظالم یہ کام کر دے تاکہ ہم یہاں کامیاب ہو جائیں. فرمایا تمہاری توحید کم ہے، تمہیں توحید نہیں ہے. یہ مشکل ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہے، ہم بجائے یہ کہ خدا اور اس کے نظام پر منحصر رہیں، ہم ظالموں کی حمایت اور ان کی مخالفت پر منحصر ہو گئے. وہ یہ کرے تو میں یوں کر لوں، وہ یہ کرے تو ہماری قوم جیت جائے گی، نہیں ایسے نہیں ہوگا. اگر ہم خدا کے ماننے والے ہیں، اہل بیت نے ہمیں خدا سے رابطہ دیا ہے، تو ہمیں ظالموں کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنے کام کو دیکھنا ہے. جو میں آپ کی خدمت میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اس سے بھول جائیں کہ کوئی ظالم ساتھ دے یا نہ دے، آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے ہم حق پر ہیں یا باطل پر ہیں. اور یہ وہ بہت اعلیٰ پائے کا جملہ ہے جو مولا کے فرزند نے فرمایا کہ السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں. سارا معیار اس میں گھومنا چاہیے، اس میں نہیں گھومنا چاہیے کہ عبید اللہ اپنے ذات فوج بھیج پائے گا یا نہیں بھیج پائے گا. اصل معیار یہ ہم حق پر نہیں یا نہیں ہیں. اب وہ بھیج پائے یا نہ بھیج پائے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں اس طرح دیکھنا پڑے گا. جب تک ہم اپنی نظروں میں اتنے خالص نہیں ہوں گے، ہم وہ کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے جو خدا تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے. اب اسی کے اندر ایک چوتھی بات بھی اور اضافہ کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد.
اس میں ایک اور بات اگر اضافہ کرنا چاہیں، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہیں اور بھی عرض کر رہا تھا، ہم کامیابی کہتے کسے ہیں. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر دشمن خدا تعریف کر رہا تو ہم کہہ رہے ہیں کامیاب ہو گئے، اگر دشمن خدا تعریف نہیں کرے ہم کہتے ہیں ناکام ہو گئے. تو ہم دشمن خدا کی کامیابی تعریف یا تعریف کرنے یا نہ کرنے کے اوپر منحصر ہوئے، یہ ایک مسئلہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی ہے، ہمارے نزدیک کامیابی کیا ہے. بدقسمتی سے ہمارے نزدیک جو کامیابی ہے وہ پھر ان پیرامیٹرز پر ہے جس کو شاید دین خدا میں اتنی اہمیت حاصل نہیں ہے، اتنی اہمیت حاصل نہیں ہے. دو تین مثالوں سے بہت ہی سامنے سے ظاہر بات ہوتی ہے. آج 1400 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد اربعین کے موقع پر کم سے کم بھی لوگ مان رہے ہیں. آج بھی میں نیٹ کے اوپر کہیں سرچ کر رہا تھا تو اس نے کہا دنیا کے اندر جو بڑے اجتماعات ہوتے ہیں تو اس کے اندر لکھا اربعین میں 1.16 million یعنی تقریباً 1.6 crore. اس نے کہا کہ ہاں اتنے لوگ تو آئے تھے وہاں پر 3 دن کے اندر. اور اس نے لکھا کہ جو کمبھ میلہ ہوتا ہے ہندوؤں کا، اس کے اندر پتہ نہیں، مجھے یاد آتا ہے شاید 60 دن کا میلہ ہوتا ہے، پتہ نہیں 56 days کا ہوتا ہے، 56 یا 60 دن کا میلہ ہوتا ہے. اس کے اندر اس کا کہنا ہے کہ 7 crore آدمی آئے تھے. اس کا کہنا ہے کہ 56 دن میں یا 60 دن میں سات کروڑ ہندوستان کی وجہ سے، گھر ایک ارب کی آبادی تو خود ہندوستان کی ہے، تو اس نے کہا 56 دن میں 7 کروڑ آئے تھے، تو اس نے کہا یہ سب سے بڑی گیدرنگ ہوتی ہے، لیکن وہ مقابلہ اس کو نہیں کر رہا کہ وہاں 56 دن میں 7 کروڑ ہیں اور یہاں صرف 3 دن میں 1.5 کروڑ لوگ آ رہے ہیں، اور اس کے حساب سے یہاں پہ ایک تعداد کتنی بنتی باہر، تو یہ دنیا نے یہ اعتراف کر دیا کہ ٹھیک ہے بہت بڑا اجتماع ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کا، اس کو لوگ کامیابی کہیں گے، اب اس کو سب کامیابی کہیں گے کہ سید الشہداء کے نام پر 1.6 کروڑ لوگ جمع ہو گئے 3 دن کے اندر، یا 2 کروڑ، معذرت کے ساتھ ذرا سمجھے گا گرو دے اصل میں خود اس بات کا معتقد ہوں کہ ہمارے پاس 2 میں سے 1 راستہ ہونا چاہیے، یا نعرے کم لگائیں بھرپور لگائیں، یعنی 2 کوالٹیز کو ساتھ جمع کریں، اگر نعرہ لگنا ہے تو پھر ایسا ہو جس کو نعرہ کہتے ہیں، نعرے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی اشعار، یعنی ایک ایسی چیز جو دشمن کے سامنے علامت بنتی ہے، اگر ہم کثرت سے لگائیں، کثرت سے لگائیں اور ہاف ہارٹیڈلی آدھے دن سے لگائیں، یہ نعرہ نہیں ہے، اصل نعرہ شعار کو کہتے ہیں، اگر نعرہ لگانا ہے تو پھر ہم کم لگائیں لیکن بھرپور لگائیں، ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے نعرہ لگایا جاتا ہے دوسرے کو دکھانے کے لیے، اپنے درمیان کیا نعرہ لگانا ہے، اگر نعرہ لگانا تھا تو آپ لوگوں نے وہ جو 4 دن روڈوں پہ کھڑے ہو کے نعرے لگائے اس کی طاقت بہت زیادہ تھی، یہ تو ہم اندر بیٹھے ہوئے ہیں پھر، لیکن بہرحال اگر نعرہ ہی لگانا ہے تو پھر بلند آواز میں لگائیں نعرہ حیدری، جزاکم اللہ، خدا آپ کو نصیب فرمائے، درود بھیجو محمد و آل محمد، اللہ صلی علی محمد و آل محمد. چوتھا پوائنٹ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ہم کسے کامیابی کہیں گے کسے ناکامی کہیں گے. 1400 سال کے بعد ایک حقیقت سامنے آئی، اس روزے کے گرد 1.6 کروڑ لوگ 3 دن کے اندر آئے، اس کو پوری دنیا کہے گی بڑا کام تھا، بڑا کام تھا. اچھا میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آج سے 30 سال پہلے ایک وقت آیا تھا جب 4 اربعین کے دن سید الشہداء کے روزے پہ کچھ بھی نہیں تھا، جب صدام کا ظلم تھا، ایک وقت آیا تھا اس روزے کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا چونکہ صدام کا ظلم تھا، اس نے سب کو دبا کے رکھا ہوا تھا، اس وقت کوئی کہتا کہ یہ کامیابی کی جگہ ہے؟ دنیا ظاہر دیکھ رہی ہے، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم غلطی کریں گے اگر ہم نے بھی ظاہر دیکھنا شروع کر دیا، ظاہر مت دیکھیں. آپ اور میں کاش اتنی بصیرت لائیں کہ ہم اس پہلو کو دیکھنا شروع کر دیں جو خدا ہمیں دکھانا چاہتا ہے. میں ابھی کچھ دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہیں اور پر کہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ حزب اللہ اسرائیل کے سامنے جنگ کے اندر سب کے سب شہید ہو جاتے تو ہم کہتے کہ کامیاب ہوئی ہے، پھر ہم سب کیا کہتے، پھر ہم سب کہتے اتنے بڑے دشمن کے سامنے یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی، پھر ہم سب یہ کہتے. اچھا اس وقت حزب اللہ کا اگر سید حسن نصر اللہ ہمیں یقین دلا رہے ہوتے کہ ہم جو سب شہید ہوئے ہم پھر بھی کامیاب ہوئے ہیں، ہم کہتے نہیں اب ان کیا ہے یہ تو تاویل کر رہا ہے. یہ ہماری بصیرت کی کمی ہے، ہمیں اس کو امپروو کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ چیزیں لے کر چلیں، اب ان تمام چیزوں کو جمع کرتے ہیں، نمبر ایک، اگر خدا کے ساتھ رابطہ ہے تو عبادتوں میں لطف ہونا چاہیے، اگر لطف نہیں ہے اس کا مطلب ہے کوئی کمی ہے. نمبر دو، اگر خدا کے ساتھ رابطہ ہے کامیابی ناکامی خدا تعالیٰ کا نظام طے کرے گا، دشمن طے نہیں کریں گے. اگر خدا کے ساتھ رابطہ ہے کامیابی اور ناکامی ظاہر سے طے نہیں ہوگی، باطن سے طے ہوگی. یہ تمام چیزیں جو سب مل کر خدا کے ساتھ رابطہ بناتی ہیں. خدا کے ساتھ رابطہ ہے تو نافرمانی اور فرما برداری وہ کامیابی اور ناکامی دلائے گی، اور کوئی چیز نہیں دلائے گی، دشمن کچھ بھی کرے نہیں ہو سکتا. صحیح، ان تمام چیزوں کو جمع کریں تب ہمارے پاس پہلا پیرامیٹر بنتا ہے، وہ کیا ہے؟ خدا سے رابطہ. اچھا اب ان لوگوں نے احساس کر لیا ہے کہ ہاں ان کے ساتھ یہ طاقت کا پوائنٹ یہی ہے، جو بھی دشمن ہوگا، جو بھی اللہ کے نظام کے خلاف، دین کے نظام کے خلاف، حق کے خلاف کام کر رہا ہے، اس نے دیکھ لیا ان کے ساتھ یہ ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ یہاں سے باہر نکال دے گا، رابطہ نہ رہے. اچھا اب رابطہ نہیں رہے تو کیا رہے گا؟ وہ چاہے گا کچھ حرکات رہیں، اعمال رہیں، رابطہ نہ رہے. تو ظاہری ساری چیزیں باقی رہیں گی، اندر سے رابطہ ختم ہو چکا ہوگا. اچھا اگر ہم رابطے کو ایک بہت بڑے لیول کے اوپر لے کر جائیں تو ہم اس کو علم عرفان کہتے ہیں. تو وہ کیا کریں گے, علم عرفان کی جگہ مصنوعی عرفان لے کر آئیں گے. تاریخ میں مسلسل یہ کام ہوا ہے. مثلا کبھی ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہم ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے ہمیں عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے دعویٰ کر دیا. بڑے تھے, بہت بڑی تعداد تھی جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا ہم عبادتوں کو کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے اب ہمیں عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. اچھا کچھ نے دعویٰ نہیں کیا, عمل میں یہی کیا اور لوگوں نے پھر بھی احترام دے دیا, اس کا مطلب ہے نظریے میں اسی کو مان لیا. پھر اس کا مطلب مثلا آنکھوں سے دیکھا یہ عبادتیں نہیں کرتا لیکن کوئی ایسی چیزیں دکھاتا ہے جس سے لوگ متاثر ہو گئے, اس کو کیا کہوں؟ مثلا کچھ کرامات دکھاتا ہے, جو کرامات دکھاتا تھا اس سے متاثر ہو گئے سمجھا یہ عرفان ہے. نہیں وہ عرفان نہیں تھا, وہ اللہ کے ساتھ رابطہ نہیں تھا, وہ نفس کے اوپر کوئی بھی محنت کرے اسے کچھ طاقتیں مل جاتی ہیں. آپ اپنے اندر نفس کے اوپر کچھ مخالفت کر لیں آپ کو کچھ نہ کچھ نصیب ہونا شروع ہو جائے گا. اگر کوئی صرف اتنا ہی کر لے نا, جو نہیں کیجیے گا ورنہ کچھ اور نہ ہو جائے کہیں, کہ مثلا آپ اپنے سونے کی مقدار کو آدھا کر لیں آپ کو کچھ نصیب ہو جائے گا, لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوگا اس سے, خدا نصیب نہیں ہوگا, کوئی طاقت مل جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا. یہ جو دوسرے مذہبوں کے اندر, ہندو مت کے اندر, عیسائیت کے اندر یہ جو طاقتیں ان کو مل جاتی ہیں, بعض اوقات جس کو دیکھ کر ہم مسلمان چلا اٹھتے ہیں کہ یہ اگر حق پہ نہیں ہے تو یہ سب کیسے کر لیتا ہے. مثلا کسی اپاہج کو دیکھے گا وہ کچھ کرے گا کہ وہ چلنا شروع ہو جائے گا تو ہم حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیسے کر لیا اسے. یہ سب طاقتوں کے ذریعے سے ممکن ہے, اور ان طاقتوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ جو نفس کو مار رہے ہوتے ہیں وہ قابل تصور نہیں ہے. مثال کے طور پر عیسائیت کے اندر ان معاملات میں آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا, انہوں نے کہا بھائی پہلا کام تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو شادی نہیں کرنی. اچھا دین خدا نے یہ کہا تھا؟ نہیں, امپوز کیا اپنے اوپر کہ ہاں یہ کریں گے. اچھا یہ جو چیز امپوز کی ہے کہ کوئی انسان یہ کہے میں اپنی اس خواہش کو ماروں گا, اگر واقعاً اس کو کرے, واقعاً مارے, آج کل تو پتہ چل رہا ہے کہ نہیں وہ ظاہر سے کہتے ہیں ماریں گے اندر کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں, اگر کوئی واقعاً اسی کو کل کرے اس پر بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا لیکن فائدہ کچھ نہیں ہے. یہ خدا نہیں ہے, یہ خدا نہیں ہے, یہ صرف طاقت ہے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے سامنے ایک ہندو مت کا ماننے والا کھڑا ہو کہ زمین سے 6 فٹ بلند ہو کے دکھا دوں گا, ہاں دکھا دے گا, وہ کوئی مشکل نہیں ہے. اگر کوئی نفس کے اندر اپنی خواہشات کو مارنے پہ آ جائے تو یہ بھی کر لے گا. صرف ایک بتانے کی خاطر کہ کیا کیا کرتے ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے. اب انسان بعض اوقات سوچتا ہے ان چیزوں کو ممبر پہ بیٹھ کے بتانا بھی چاہیے, نہیں بتانا چاہیے, لیکن صرف بتانے کی خاطر کہ وہ کس طرح اپنے نفس کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے کچھ طاقتیں مل جاتی ہیں. تو مثال کے طور پر ان کا ایک بتانا پڑھنے والا جو ان کے اسکول آف تھاٹ کے اندر پڑھا ہوا تھا وہ بتاتا ہے, کہنے لگا پہلا لیسن یہ تھا ایک دیگچی کے اندر انسانوں اور جانوروں کے فضلوں کو جمع کر کے اسے پکایا جائے اور مجھے سونگتا ہے اور سونگنا اور پکانا ہے اسے. انسانوں اور جانوروں کے فضلوں کو ایک دیگچی میں رکھیں اسے نیچے سے پکائیں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سونگتے رہنا اور پکاتے رہنا ہے اسے, اور یہ کام پورے دن کرے گا, اس طرح اپنے نفس کے خلاف کام کرے گا. یہ جب اتنے عرصے کرے گا تو اس کو ایک طاقت ملے گی, اس طاقت کو میں اور آپ دیکھیں گے تو کہیں گے عجب کمال ہو گیا. ان کمال کچھ نہیں ہوا ہے, گندے طریقے سے ایک طاقت ملی ہے. یہ کمالات نہیں ہیں, یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ اصلی عرفان کے مقابلے میں جس میں خدا سے رابطہ تھا, اللہ کی بندگی تھی, اطاعت تھی, لذت تھی, ان سب کے مقابلے میں ایک جعلی چیز لے کر آئے گا, اس کو کیا نام دے گا, کہے گا یہ عرفان ہے. یہ عرفان نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے, فریب ہے, اور یہ مسلسل ہوتا رہے گا. یہاں پر بہت کم لوگ ہوں گے جو صحیح عرفان تک پہنچ پائیں گے. اچھا دشمن یہ کام کیوں کر رہا ہوگا, تاکہ اسٹرینتھ کو ویکنیس میں تبدیل کرے, اصلی عرفان ختم ہو جائے, جعلی عرفان آ جائے. مثلا ایک اور جعلی عرفان, ایک تو یہ ہو گیا, ایک جعلی عرفان اور آپ کی خدمت میں عرض کروں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی
اللہ علیہ
اہل بیت لوگوں کے درمیان زندگی گزارتے تھے, لوگوں کے درمیان زندگی گزارتے تھے, جس طریقے سے سب زندگی گزارتے تھے اہل بیت بھی زندگی گزارتے تھے. ایک جعلی عرفان آئے گا, وہ لوگوں کو ایک ایسی زندگی میں مبتلا کرے گا جو عام زندگی نہیں ہوگی, عام زندگی نہیں ہوگی. دیکھتے ہی کوئی کہے گا بھائی یہ کچھ اور ہے, لیکن وہ اس کام کو کس نام پہ کر رہا ہوگا؟ عرفانیات کے نام پہ کر رہا ہوگا. ایک ٹپیکل حال حلیہ بنائیں گے، ایک خاص حال حلیہ بنائیں گے جو لوگوں کے حال حلیے سے بالکل مختلف ہوگا، اور اس کو سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ عرفانیات ہے. یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ ساری مثالیں میرے ذہن میں ہیں کہ دنیا کے کس ملک کے اندر عرفان کے نام پہ یہ ہوا، یہ ہوا اور یہ ہوا، اس طرح سے ہوتا رہا. اب آپ کو اور مجھے دیکھنا پڑے گا اہل بیت نے ہمیں کیا دیا ہے. جو اہل بیت نے دیا ہے وہ ہمیں لے کے چلنا ہوگا، یہ ہمارا چیلنج ہے. اور اس کے جو پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اچھا، اگر کوئی یہ کہے کہ بالکل عملی نکات بتائیں، عملی نکات بتائیں کہ اگر کوئی واقعاً چاہتا ہے اس راستے پہ آگے بڑھے کہاں سے شروع کرے، چند پوائنٹ سادہ سے بالکل، تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ بھئی یہ وہ راستہ ہے جس کو ہم نے طے کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اگر کوئی سادہ ترین پوائنٹس کی بات کرے جس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ اللہ کے اس راستے میں چلنے میں مدد مل جائے، تو میں سب سے پہلے یہ عرض کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، وہ یہ کہ سب سے پہلا کام یہ کرے جس کے بارے میں قطعاً پتہ ہے کہ یہ نافرمانی ہے، اسے ترک کر لے. پہلا کام یہ کر لے. اگر اپنی زندگی میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جس کے بارے میں اسے پتہ ہے یہ قطعاً فرما برداری نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اسے ترک کر لے. جب تک کوئی اس کام کو انجام نہیں دے گا آگے نہیں بڑھ پائے گا، اور اگر آگے بھی بڑھا بار بار پیچھے آئے گا. زندگی میں باٹم لائن میں کبھی ترقی نصیب نہیں ہوگی، کبھی ترقی نصیب نہیں ہوگی. بس پہلا پوائنٹ یہ کرنا پڑے گا کہ جس چیز کو قطعاً بتائے کہ یہ نافرمانی ہے اسے ترک کرنا پڑے گا. اب ہر انسان اپنے نفس کا خود جائزہ لے سکتا ہے کہ بھائی میں اپنی زندگی میں کہاں کہاں وہ کام کر رہا ہوں جس کے بارے میں مجھے قطعاً پتہ ہے کہ یہ فرما برداری نہیں ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. کوئی جو ہمارے پاس گناہوں کی تقسیم ہے، گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ، تو کہتے ہیں گناہ کبیرہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں سب سے بڑا وہ گناہ گناہ کبیرہ ہے جس کو کرنے والا کہے یہ تو بہت چھوٹا ہے، وہ سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے. تو انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے، دیکھیے کہاں سے ہم گناہ کو، نافرمانی کو علناً انجام دے رہے ہیں، وہاں سے ترک کرنا شروع کرے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں محنت کرنا شروع کر دے، مثلا نماز میں توجہ دینا شروع کر دے، بندوں کے کام آنا شروع ہو جائے. البتہ یہ بہت آج کے زمانے یہ بھی ایک مشکل بن گئی ہے کہ بندوں کے کام کس طریقے سے آنا ہے، کہ اسلام کی ریسورسز بھی ضائع نہ ہوں اور بندوں کے کام بھی آ جائے. اس کے اندر بہت ساری مشکلات بن گئی ہیں، لیکن بہرحال اپنے طور پہ جہاں مطمئن ہے کہ ہاں یہ بندوں کے کام آ سکتا ہوں، وہاں کام آنے کی کوشش کر لیں. اسی طریقے سے دسویں عبادات تذکرہ کی جا سکتی ہیں. خلاصے کے کلام کچھ نہ کچھ کرتا رہے. ایک بات جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی ہر روز سید الشہداء سے توسل کرے ڈوبے گا نہیں، کم از کم راستے میں غرق نہیں ہوگا. سید الشہداء اسے کہیں نہ کہیں محفوظ رکھیں گے. اگر کسی کو واقعاً اللہ کے راستے پہ چلنا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس راستے کے اندر بہت پیچھے نہ رہے، ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی نیچے چلا جائے، کم سے کم کام جو کر سکتا ہے وہ یہ کہ سید الشہداء سے اس پہ توسل رکھے کہ مولا مجھے آپ کے راستے پہ چلنا ہے. کوئی ایک زیارت پڑھ لے سید الشہداء کی روزانہ، زیارت اربعین، زیارت وارثہ، زیارت عاشورہ، کوئی بھی زیارت لے لے، ایک زیارت ہر روز سید الشہداء کی اس ناطے پڑھ لے، اس نیت کے ساتھ پڑھ لے کہ مجھے اللہ کے راستے پر چلنا ہے اور آپ کی نصرت چاہیے، مولا لے کے چلیں گے. یہ وہ پہلا پیرامیٹر ہے جو غیبت میں ہماری ضرورت ہے. اگر ہماری قوم چیلنجز کے ساتھ گزرنا چاہتی ہے، ان چیلنجز میں سے گزرنا چاہتی ہے، کسی مقام پہ پہنچنا چاہتی ہے، یہ وہ پہلا پوائنٹ ہے جس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، اگر ہم اس کے اندر کم رہ گئے باقی دو پوائنٹس ہمیں مدد نہیں دے پائیں گے، ہمیں ان پوائنٹ پہ محنت کرنی پڑے گی. اس مائنڈ میں سب سے اچھی خوبی ہے، اس میں دشمن کا کچھ نہیں ہے، کرنا میں نے ہے، کرنا میں نے ہے. مثلا اگر میں آپ سے کہوں نا کہ ہمیں مثلا یہ کوئی پیرامیٹر نہیں ہے، لیکن اگر میں آپ سے کہوں نا کہ دولت لانی پڑے گی دین جیتنے کے لیے، دین میں کامیابی کے لیے، تو ہم کہہ سکتے ہیں وہ سامنے والا مجھے دولت نہیں دے گا. لیکن اگر میں آپ سے کہتا ہوں ہمیں خدا کی بندگی کرنی ہوگی، خدا کے راستے میں آگے بڑھنا پڑے گا، اب اس راستے میں کوئی آپ کو روک نہیں سکتا ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا معاشرہ گندا ہے اس لیے میں نہیں بڑھ پاؤں گا، جتنا معاشرہ گندا ہوگا آپ کے بڑھنے کا امکان اور بڑھتا شروع ہو جائے گا، چونکہ آپ ایک جہاد کر رہے ہوں گے پھر اللہ کے لیے، اس میں تو اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ایک اعتبار سے کہ آپ کا جہاد سخت ہوگا لیکن کامیابی آپ کی بہت طے شدہ کامیابی ہے. خدا کامیابی نصیب کرے گا. تو یہ وہ پیرامیٹر ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے. اور جتنے حالات بڑھتے چلے جائیں، خدا نہ کرے سختیاں بڑھتی چلی جائیں، اس کے اوپر محنت ہماری بڑھتی رہنی چاہیے. الحمدللہ رب العالمین، خدا نمتار نے اس قوم کو حوصلہ نصیب فرمایا ہے. الحمدللہ رب العالمین، ایک بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں لوگ، اور ان تمام مشکلات کے باوجود اپنے اندر ہمت پا رہے ہیں ابھی بھی، اور قطعاً بلا شک و شبہ سعید و شہدا کے صدقے میں، سعید و شہدا کے نام کے صدقے میں. ورنہ جو کچھ انجام پا رہا ہے وہ آسان نہیں ہے. ایک قوم اتنے لوگوں کی قربانی دے اور اس کے بعد بھی ہمت اور شعور دکھائے، یہ صرف سعید و شہدا کے صدقے میں ہی ممکن ہے. سعید و شہدا کی قربانی ایسی ہے کہ کوئی انسان جو ذرا سا بھی اس کو جاننے والا ہو، اس کے سامنے اپنے آپ کو حقیر دیکھے گا ہمیشہ. یعنی مثال کے طور پر کتنی ہی کوئی قربانی دے، اگر سعید و شہدا کی قربانی کا کوئی ایک لمحہ غور کرنے لگے تو دیکھتا ہے کہ نہیں، اس کے مقابلے میں سب کچھ کم ہو گیا. یعنی اگر کوئی سید الشہداء کی قربانی میں صرف یہی دیکھ لے کہ سید الشہداء پیاسے تھے، اہل خانہ پیاسے تھے، اس پیاس کے عالم میں کربلا کے میدان کے اندر تھے، سب کچھ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے ساتھ مقابلے مقایسے کے اندر لائے، انسان حقیر پاتا ہے اپنے آپ کو. اور اگر کربلا کے بڑے مقامات کو ذہن میں لائے کہ مثلاً کب سید الشہداء نے حضرت علی اصغر کو ہاتھ میں اٹھایا ہے، پھر پوری دنیا حقیر ہے اس کے سامنے. سید الشہداء نے کربلا میں جو قربانی دے دی، اس قربانی کے مقابلے میں سب کو کم کر دیا. ہمارے پاس کچھ روایت میں موجود ہیں کہ حضرت علی اصغر نے گویا اپنی ننی سی زبان ہونٹوں کے اوپر پھیری ہے، یا ان کا مظلوم چہرہ دشمنوں کو نظر آیا ہے، لیکن مقتل کے اندر روایت مستند لگتی ہے جس میں لکھا ہے کہ دشمنوں کے درمیان یہ منظر نظر آیا کہ منہ پھیر کر رونا شروع ہو گئے. اس مظلوم کے اندر کوئی مظلومیت تھی. اس کے بعد ایک تیر ستم اور سید الشہداء کے ہاتھ میں حضرت علی اصغر کا خون، حضرت علی اصغر کے خون کو سید الشہداء نے کیسے دیکھا؟ ہمارے پاس روایت میں موجود ہے، اپنے چہرے کے اوپر مل لیا کہ قیامت کے دن اسی خون کے ساتھ محشور ہوں. حضرت علی اصغر کا لاشی کے ساتھ کیا ہوا؟ سید الشہداء کتنے لوگوں کے لاشیں اٹھا چکے ہوں گے صبح سے لے کے شام تک، لیکن ہمارے پاس روایت کے اندر پھر موجود ہے کہ علی اصغر کا لاشا خیمے تک نہیں لا سکے سید الشہداء. خیمے کے پیچھے تشریف فرما ہوئے، اپنی شمشیر سے اس گرم مٹی کے اندر قبر کھودی ہے اور سید الشہداء کو اس قبر کے اندر دفن کیا ہے. میں کہوں گا اگر کوئی دل والا صرف اتنا کر لے، ایک 6 مہینے کے بچے کی خشک لاش کو تصور کرے جس کو سید الشہداء کربلا کی مٹی کے اوپر رکھ کر گرم مٹی اوپر سے پھینک رہے ہو، تو اپنے ذہن میں تصور کرے گا کہ کیا اس باپ کو پانی کی ضرورت نہیں پیش آئی ہوگی کہ کاش تھوڑا سا پانی ہوتا جو میں اس بچے کی لحد کے اوپر ڈال دیتا.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار، تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار، اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار، پرچم اعضا کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، جو شہداء اس راہ میں شہید ہو رہے ہیں تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو ان کے زخمی ہیں بحق و سرائے کربلا، بیماری کربلا شفائے عاجل و کامل نصیب فرما. اے پاک پروردگار، جو ظالم انسانوں کو انجام دے رہے ہیں، پاک پروردگار تو ان ظالموں سے واقف ہے، تجھے سید الشہداء کی مظلومیت کا واسطہ، ان ظالموں کو جلد از جلد واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار، ان کے سرپرست، ان ظالموں کی سرپرستی کرنے والوں کا اے پاک پروردگار جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچا. اے پاک پروردگار، یہ تمام مظلومیتیں تیری حجت کے ظہور کے لیے. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان شہادتوں کے صدقے میں، مظلومیت اہل بیت کے صدقے میں، سید و سردار، مولا اور آقا، امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں، ہماری اولادوں کو ان کے جانصاروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين.